الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا محترم بزرگو دوستو عزیز اور بھائیو آج ربیع الاول کی 14 تاریخ ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مہینہ ان کی آمد اور ان کی اس دنیا سے رحلت کا مہینہ ہے جو مستند تحقیق شدہ روایات ہیں ان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ کا وصال 12 ربیع الاول کا ہوا لیکن عام جو معروف ایک روایت ہے اور جس پر پوری دنیا میں عمل ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے حوالے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو واقع ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، لہذا ایک یتیم بچے کی حیثیت سے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا اور اس دنیا میں کوئی حادثہ پیش نہیں آتا۔ جب ہم واقعات کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعات میں درد بھی نظر آتا ہے اور احساس محرومی بھی نظر آتا ہے اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، بس اگر یوں ہو جاتا تو پھر یہ ہو جاتا، چند دن کا فرق ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف نہ لاتے۔ لیکن اگر یہ یاد ہو کہ اس دنیا کا ایک پتہ بھی، ایک تنکا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا اور کوئی انسان، کوئی جاندار ایک سانس بھی نہیں لیتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، نہ صرف یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اجازت درکار ہوتی ہے بلکہ ایک اوور آل پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے بارے میں، اس پلاننگ کے عین مطابق ہر واقعہ اپنے صحیح وقت پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کا پورا نظام اپنی پلاننگ کے تحت چلاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال دیں تو قدم قدم پر یہ ہوتا ہے کہ کاش کہ ان کے بھائی ان کو کنویں میں نہ پھینکتے، کاش وہ غلام بن کر نہ بکتے، کاش کہ ان پر الزام نہ لگتا، کاش کہ وہ انہوں نے جو رہا ہونے والے قیدی کو کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا، اسے بھول نہ جاتا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین میں پیدا کر کے حضرت یعقوب کے گھرانے میں آپ کی ولادت کرنے کے بعد آپ کو مصر کے بہت اونچے مقام تک پہنچانا چاہتا تھا، تو یہ سارے سٹیپ جو تھے اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کا حصہ تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت طیبہ، اگر ہم اسے اللہ تعالیٰ کا ایک کام اور اس کا فیصلہ اور اس کی ایگزیکیوشن سمجھیں گے تو ہمیں ایک ڈفرینٹ پکچر نظر آئے گی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس حال میں بھیجا کہ آپ یتیم تھے. اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو یقیناً اس فیصلے میں وہ خیر تھی جو ہمیں بعد میں نظر آئی کہ بالفرض والمحال اگر حضور کے والد عبداللہ زندہ ہوتے تو شاید وہ ابو طالب کی طرح وہ سٹرونگ کردار اختیار نہ کر سکتے, ادا نہ کر سکتے کہ جو ابو طالب نے اختیار کیا. یعنی والد کی عدم موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب بھی ڈائریکٹ سپرویژن میں تھے اور وہ ابو طالب ہی خاندان کا سربراہ تھا, تو پھر آپ کی حیثیت وہ نہ ہوتی کہ جو ابو طالب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ یتیم تھے تو فرمایا عالم یجد کا یتیمن فعوا, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا ایک خصوصی بندوبست کیا تھا کہ دادا کے دل میں غیر معمولی محبت اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی اور بچے کا تعارف کروایا عبد المطلب نے. جب آپ 7 دن کے ہوئے تو حرم میں لے کر گئے اٹھا کر عبد المطلب اور کہا کہ یہ میرا پوتا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذہن میں رہے کہ محمد عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا ترجمہ تو تمام عربوں کو آتا تھا لیکن یہ عربوں کا معروف نام نہیں تھا. عربوں کے ہاں معروف نام عبداللہ تھا آپ کو, یعنی مکے کے بہت سے کافر بھی عبداللہ نام کے ملیں گے, اور ان کے عام نام جو ہے وہ مؤنث ہوتے تھے, ان کے آخر میں مؤنث والی تا لگتی تھی, حمزہ, اسامہ, عبادہ, قتادہ, یہ ان کے عام نام تھے. تو ان کے ہٹ کر عبد المطلب نے نام رکھا اور مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی. اور ہی واز ویری رائٹ کہ اس زمین پر سب سے زیادہ تعریف شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی گئی ہے. اگرچہ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر کریٹیسزم بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ ہے, لیکن بہرحال یہ جو آپ نے پورے 12 دنوں میں پورے مسلم ورلڈ میں جس کا تذکرہ قصد کے ساتھ سنا ہے, جسے پورے اسلامی دنیا میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے, وہ یقیناً اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد آپ کا ایک چچا زبیر خاندان کا سربراہ بنا. وہ ایک صاحب ثروت آدمی تھا لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بلا لیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اور پھر ابو طالب خاندان کے سربراہ بنے. ابو طالب کوئی متمول آدمی, کھاتے پیتے آدمی نہیں تھے, بس آرڈنری تھے, انسان تھے, لیکن بہرحال بنو ہاشم کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کا انہوں نے حق ادا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی میں بھیڑ بکریاں چرائی ہیں, اور خود آپ کا اپنا فرمان ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں نے بہت کم معاوضے پر فلاں خاندان کے جانور چرائے ہیں. اور مکہ مکرمہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ ٹیمپریچر وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر عام ہی چلا جاتا ہے, تو اس گرمی میں جانور چرانا آپ فیصل آباد میں جانور چرانے پر قیاس نہیں کر سکتے. تو ایک سخت مشقت سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا. بلکہ اسی حدیث میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس پروسیس میں سے گزارا ہے تاکہ وہ فطرت کا مشاہدہ کرے, کھلی ہوا میں سانس لے, آزاد اس کا ذہن جو ہے وہ کام کرے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جبکہ مکے کے عام کافر بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اس لیے کہ ہمارا عام تاثر یہ ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو متعارف کروایا, ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید گواہ ہے کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا واحد خالق مانتے تھے. بہت سی آیات قرآن مجید میں آپ کو ملیں گی اس مفہوم کی کہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض, یقیناً اگر تم پوچھو ان سے مکے والوں سے کہ بھلا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, تو لازماً کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. اور سورہ یونس میں تو یہاں کا کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے اور کس کے کنٹرول میں ہیں آنکھیں اور کان, اور کون مردہ کو زندہ سے, زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے, اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے, تو لازماً کہیں گے کہ اللہ. تو کہیں گے اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ, تو پھر قرآنی تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے اپنا کہ پھر ان کو کہہ دو کہ یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے, حقیقی آقا ہے, یعنی پالنے والا, روزی دینے والا تو پہلے ہی مانتے تھے, لیکن اب تعارف کروایا کہ وہ تمہارا رب ہے. ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا حق ادا کیا, اور جب آپ تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. آپ تاجر نہیں تھے جیسا کہ عام خیال کیا جاتا ہے, اس لیے کہ تجارت سرمایہ سے ہوتی ہے, اور جس کے پاس سرمایہ نہ ہو وہ تاجر نہیں ہوتا, تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوتا ہے, اور آپ بھی تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے. آپ دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے اور اسے بیچتے تھے, اور جو نفع ہوتا تھا اس میں آپ کو کوئی کمیشن ملتا تھا یا کوئی فکس ملازمت کا معاملہ ہوتا تھا, زیادہ خیال یہی ہے کہ کمیشن تھا. اس اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہرت دی, اور وہ کیا تھی کہ یہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا, اپنے نفس کا مال بتا کر بیچتا ہے, چیٹ نہیں کرتا, دھوکہ نہیں دیتا. لہذا مکے والوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا لقب دیا, سچا اور کھرا. پھر مکے میں ایک خاتون تھی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا, یہ دو دفعہ کی بیوہ تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک کوئی محرومی قرار دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو ظاہر ہے جوان ہوتا ہے انسان تو شادی کا خیال آتا ہے, تو اس کو شادی کا خیال آتا ہے اپنے کانٹیکٹ میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں کے بارے میں. تو حضرت علی کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شادی کا خیال آیا, لیکن ابو طالب نے آپ کو, آپ کی اس خواہش کو پورا نہیں کیا, یعنی آپ کو ام ہانی کا رشتہ نہیں لیا. وہ اپنی جگہ حق بجانب ہوں گے, اس لیے کہ بھتیجا تو ہے لیکن تنگ دست ہے. جب انسان کو بیٹی کے مستقبل کا خیال آتا ہے کہ اس کے ساتھ میری بیٹی بھی بھوکی مرے گی, تو انہوں نے ظاہر ہے ایک اپنی طرف سے جو فیصلہ کیا صحیح ہوگا, لیکن اصل میں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زوجہ تیار کی ہوئی تھی وہ حضرت خدیجہ تھی. لہذا ہم اسے کوئی حادثہ قرار نہیں دے سکتے, کاش کہ آپ کو جوان لڑکی جو ہے مل جاتی, نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ مکے کی ایک مالدار خاتون تھی, اور یہ انتہائی پاک باز خاتون تھی. جیسے مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے تھے, وہ اس خاتون کو الطاہرہ کہتے تھے, پاک باز خاتون. تو ظاہر ہے اللہ کے نبی کا میچ, یقیناً ایک پاک باز خاتون تھی اور وہ حضرت خدیجہ تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا کہ سورج میرے گھر میں آ گیا ہے, اور ساری دنیا کے لوگ اس سے روشنی لینے کے لیے میرے گھر آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے اس خواب کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میرے یہاں کو بچہ پیدا ہوگا جو کل کو اللہ کا نبی بنے گا. لیکن اس کے بعد پھر اور کچھ ان کو خواب بھی آئے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا ذہن بن گیا کہ پھر مجھے اس کو اختیار کرنا چاہیے, پروپوز کرنا چاہیے. تو اس سے پہلے کہ وہ انہیں پرپوز کرتی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں, میں آپ کو زیادہ نفع دوں گی اس میں سے, اور دو غلام ساتھ بھیجے جن میں سے ایک کا نام میسرہ تھا, اور ان سے کہا کہ جو یہ کہیں تم کرنا, یعنی ان کو میرا ملازم ٹریٹ نہ کرنا لیکن ایسے ہی سمجھنا جیسے تمہارے مالک ہیں. اور واپس آ کر اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی منافع ہوا اور آپ نے پائی پائی کا آ کر حساب دیا اور بھی امپریس ہوئیں. اور حضرت خدیجہ نے جیسے کہا تھا کہ میں تمہیں زیادہ نفع دوں گی, تو دوہرا نفع جو ہے وہ جیسے باقی سیلز مین کو دیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور پھر میسرہ سے رپورٹ مانگی کہ تم نے اس شخص کو کیسا پایا ہے, تو میسرہ نے جو رپورٹ دی اپنی مالکن کو محمد بن عبداللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں تو ان کا ذہن یکسو کر دیا کہ مجھے اسی شخص سے شادی کرنی ہے, اور انہیں اس خوشی میں میسرہ کو آزاد کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا کہ میں عبداللہ کے بیٹے محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں, تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اگلا سوال آیا کہ پھر اب اسے کہا کیسے جائے, تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ نامی, اس نے کہا کہ نہیں میں بات کروں گی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر کے نکل رہے تھے تو سامنے سے آئی, محمد تم نے شادی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ سابقہ ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہ سگے چچا نے تو مجھے بیٹی دی نہیں کہ مجھ سے شادی کون کرے گا. نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی عورت تیار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے بتاؤ کہ کون عورت ہے پھر میں اپنی رائے دوں گا. تو اس نے کہا خدیجہ. آپ نے فوراً کہا کہ اگر خدیجہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں. اب گھر جا کر انہوں نے اپنے چچا اور ولی ابو طالب سے ذکر کیا. ابو طالب نے اپنے دونوں بھائیوں ابو لہب اور عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تذکرہ کیا, تو ابو لہب نے کہا بزتی نہ کرا دیں کدھرے, ظاہر ہے کہ وہ ایک مالدار خاتون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنگ دست انسان ہے. تو اب عباس نے انہیں ڈانٹا کہ ایسا مت کہو. بہرحال یہ تینوں بھائی ابو طالب اور ابو لہب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں گئے حضرت خدیجہ کے گھر, اور ادھر سے ان کے چچا آئے اور انہوں نے آ کر ولی کی حیثیت سے گفتگو شروع کی. بات جو ہے اب انہوں نے فارملی ایک سوال جو ہے وہ کیا تو انہوں نے اگری کر لیا. تو ابو طالب نے پوچھا کہ بتاؤ پھر مہر کیا لوگے, تو وہ اس نے کچھ بولنا چاہا تو اس کی زبان اکھلا گئی, بول نہیں سکا. ابو طالب نے کہا کہ ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ذرا ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ جو ہے تقاضا کر رہے ہو اس کا. تو حضرت عباس نے کہا کہ بولو کیا بولتے ہو, مجھے اگر گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جانا پڑا اور بادشاہوں کے پاس بھی جانا پڑا تو میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا, تم بتاؤ. تو پیچھے حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ مہر میں ادا کروں گی. ابو لہب نے اس پر بڑا مذاق اڑایا, نمی گل سنو کہ اب عورت مہر ادا کر رہی ہے. تو حضرت عباس نے پھر جواب دیا ابو لہب کو, جس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں کہ منڈا کمدا ہوئے تو عورت ہر قیمت تے انہوں نے حاصل کر دی, تیرے وغیرہ گھٹو ہوئے تو ان کو پائی پائی وصول کر دی. بھارا طے پا گیا, رشتہ طے پا گیا, ڈیٹ بھی طے ہو گئی. اب نکاح کے لیے ابو طالب ابو لہب اور حضرت عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں جو ہے وہ گئے حضرت خدیجہ کے گھر, اور نکاح کی تقریب جو ہے وہ مکمل ہو گئی. بڑے اہتمام کے ساتھ یہ گئے, نکاح کی تقریب مکمل ہو گئی, اور اب یہ تینوں بھائی جو ہے اٹھ کر چلے وہاں سے, کام ہو گیا, نکاح ہو گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب کے پیچھے پیچھے اٹھ کے جانے لگے. تو حضرت خدیجہ نے کہا اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا الا بیتک, اپنے گھر چلیے. فبیتی بیتک, میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے, اور ساتھ ہی فرمایا کہ انی جاریتک, میں آپ کی لونڈی ہوں. اور واقعتاً حضرت خدیجہ نے صرف یہ کہا ہی نہیں تھا، لونڈی بن کر دکھایا ہے، یعنی جس چاہت کے ساتھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کیا تھا وہ چاہت انہوں نے پوری نبھائی ہے. جو لوگ ہارے ہرا پر چڑھے ہیں ان کو اندازہ ہے، اب تو پھر بھی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، جب سیڑھیاں بھی نہیں تھیں تو حضرت خدیجہ اس بلندی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجورے، زمزم اور ستو پہنچایا کرتی تھی. تو جو کہا انہوں نے کہ انی جاریہ تو میں آپ کی لونڈی ہوں، میں آپ کی کنیز ہوں، تو واقعہ تو انہوں نے بن کے دکھایا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ابو طالب سے کہو کہ 10 اونٹ ذبح کر کے مکے والوں کی دعوت کرے. یعنی ولیمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ نے اس کو سپانسر کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار جو ہے وہ بڑا میچور ثابت ہوا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے وحی کے ایکسپیرینس کے بعد کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، تو حضرت خدیجہ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یا اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پھر ڈرے کہ وہ پھر مجھے وہ ناموس نظر آ رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی، جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور پوچھا کہ آپ دیکھیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہے، وہ شیطان نہیں ہے، فرشتہ ہے، وہ حیا کی وجہ سے ہٹ گیا ہے، اگر کوئی شیطان ہوتا تو پھر ہمارے اس قرب کو انجوائے کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ میچورٹی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جوان لڑکی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ڈرے تھے، ان سے زیادہ جو ہے وہ حضور تو صرف کانپ ہی رہے تھے، وہ شور بھی ساتھ مچاتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بندوبست کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی اہلیہ بنانے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس بڑی اسکیم کا حصہ تھا. جہاں تک پروٹیکشن کا تعلق ہے، ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا حق ادا کیا اور اپنے آخری سانس تک قریش کا سارا پریشر برداشت کیا کہ یہ ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، انہوں نے کہا یہ ایکسچینج کر لو، تم یہ ہمیں دے دو اور عتبہ بن ربیعہ کا ایک بیٹا بڑا ہینڈسم ہے وہ تم لے لو. ابو طالب نے کہا دوڑ جاؤ، تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو پالوں کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قتل کر دو؟ یہ نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ پر وحی کا آغاز ہوا. یہ کیلنڈر جو ہے وہ ضرور ذہن میں رکھا کیجئے کہ 5 سال کی 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، والد پہلے ہی نہیں تھے، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، 25 سال کی عمر میں آپ کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، اور 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. اور جو پہلے 3 سال ہیں ان میں عام سر عام دعوت نہیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ مین ٹو مین جو بھی کانٹیکٹ میں لوگ تھے گھر آ کر بیوی کو بتایا. تو بیوی آپ کو لے کر گئی حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، اور ان کے سامنے جا کر بیان کیا. تو ورقہ بن نوفل نے، یہ اصل میں تھے کرشی، حضرت خدیجہ کی چچا زاد بھائی تھے، کرشی تھے، لیکن یہ 3-4 افراد تھے کہ جنہوں نے عیسائیت اختیار کی تھی، یعنی کعبے کی دیواریں پکڑ پکڑ کر وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے تھے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں صحیح سیدھا راستہ دکھا. تو اس وقت تک جو لیٹسٹ ورشن تھا وحی الہی کا وہ انجیل تھی، لہذا ورقہ بن نوفل عیسائی ہوئے تھے اور تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر بھی آیا تھا، عیسیٰ پر بھی آیا تھا، اور فلاں فلاں نبی پر بھی آیا تھا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر نامزد کیا ہے. کاش کہ میں زندہ رہوں اس وقت تک کہ جب مکے کے لوگ تجھے شہر سے نکال دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا واقعی؟ نکاح. ابو طالب نے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، لیکن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ اکثر سیرت نگار جو ہے اس کو یا تو انہوں نے امپورٹنس نہیں دی یا مناسب نہیں سمجھا یا سیرت کی کتابوں میں کوئی گڑبڑ کی گئی ہے. وہ کیا کہ ابو طالب کے بعد اگلا خاندان کا سربراہ ابو لہب بنا, جیسے کہ بھائی تھے نا, یعنی ایک کے بعد دوسرا بھائی. یہ سعودی حکومت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنگ عبدالعزیز کی اولاد ہے ساری, سعود, فیصل, پھر اس کے بعد فہد, یہ سارے جو ہیں جو ایک کے بعد دوسرا. اور یہ تو سلمان نے آ کر جو ہے وہ ولی عہد جو ہے وہ تبدیل کیا ہے اور بیٹے کو بنایا ہے, ورنہ جب تک بھائیوں کے سلسلہ چل رہا تھا تو اگلا بھائی جو ہے وہی ولی عہد بنتا تھا. تو خاندان کا سربراہ ابو طالب کے بعد ابو لہب بن گیا, اور ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا اول روز سے. واحد شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے جس کو قرآن مجید میں بائی نیم کنڈیم کیا گیا ہے, اس پر بائی نیم لعنت کی گئی ہے, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ابو لہب, ابو جہل کا ذکر ہے ایک سے زائد مرتبہ, ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے ایک سے زائد مرتبہ, نظر بن حارث کا ایک قول جو ہے سورہ انفال میں نقل کیا گیا ہے, لیکن نام کسی کا نہیں لیا گیا. یہ ایسا بدبخت ہے کہ نام لے کر کنڈیم کیا گیا ہے, اور جب مغرب کی نماز میں اونچی آواز سے قرات ہو رہی ہوتی ہے اور پڑھی جاتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب, تو لاؤڈ اسپیکر پر لعنت بھیجی جاتی ہے اس پر کہ ہاتھ ٹوٹے دونوں ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو. تو یہ ہے ابو لہب. اس نے آتے ہی دو ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے نکال دیے گئے تو گویا آپ قریش سے بھی نکل گئے, اس لیے کہ قریش کا ہی یہ خاندان تھے سارے, بنو تین, بنی مروان, بنو امیہ اور بنو ہاشم. جب آپ بنو ہاشم میں سے نکل گئے تو اب آپ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے, اس لیے کہ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا, یا وہاں پر قرشی رہ سکتا تھا ہمسلف, یا اس کا کوئی غلام رہ سکتا تھا, یا اس کا کوئی حلیف رہ سکتا تھا, یا جس کو کسی قرشی نے امان دی ہو رہ سکتا تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا آپ کے قتل کا فیصلہ تو پہلے ہی ہوا ہے, اور جب خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے, بنو ہاشم کی پروٹیکشن ختم ہو گئی, تو گویا آپ فری فار آل ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین سرداروں سے پناہ طلب کی, انہیں پناہ نہیں دی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے. طائف کیوں گئے؟ عام مورخین نے اور سیرت نگاروں نے تو کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے تھے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کوئی عام واز نہیں فرمایا. دعوت دینی ہوتی تو عام واز فرماتے. وہاں تین بھائی تھے جن کی وہاں پر جائیدادیں تھیں اور ایک اچھی ریپوٹیشن کے وہ مالک تھے. ہوتا نا کہ جاگیرداروں میں بھی بعض کی اچھی ریپوٹیشن ہوتی ہے, سرمایہ داروں میں بھی بعض کی اچھی ریپیوٹ ہوتی ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ قریب جا کر دیکھیں گے تو اندر سے وہ جاگیردار ہی ہوگا, خواہ اس کا چہرہ کتنا ہی برائٹ کیوں نہ نظر آتا ہو, لیکن اندر سے وہ ہوگا بھائی. اور اسی طرح کوئی اور ہے وڈیرا ہے تو وہ وڈیرا پن اس کے اندر موجود ہوتا ہے, لیکن کچھ ذرا میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کو اچھا معلوم ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کہ یہ شریف لوگ ہیں اور آپ نے ان سے پناہ مانگی, یا فرض کیجئے جیسے عام سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ دعوت دی, تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کو پناہ نہیں دی یا آپ کی بات سنی نہیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کروایا نوجوان لڑکوں سے, اور انہیں بلا کر کہا کہ تم ذرا اس کی خبر لو. اور ان لڑکوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر پتھر مارے, اور پنڈلی کی ہڈی تکلیف کے اعتبار سے ہم سب کا تجربہ ہے کہ بیڈ روم میں یا ڈرائنگ روم میں گزرتے ہوئے کسی فرنیچر کا کونا آپ کی پنڈلی سے ٹکرا جائے تو ایک دفعہ جان نکل جاتی ہے انسان کی, اور ایک نہیں پتہ نہیں کتنے پتھر مارے تھے, جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں لہو لہان ہوئیں اور اتنا خون بہ گیا کہ آپ کے پاؤں آپ کے جوتوں میں جم گئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تکلیف اور خون نکلنے کی وجہ سے غشی طاری ہوئی. آپ ذرا لڑکھڑا کر اپنے پاؤں کے بل بیٹھے, دو لڑکے آئے انہوں نے آپ کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھایا کہ یہاں نہیں بیٹھو چلو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھے، وہ آپ کو اٹھا کر سہارا دے کر وہ ایک باغ میں لے کے آئے ہیں اور وہاں پر آپ کو ہوش آیا ہے پراپرلی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آپ کی زمانے مبارک پر بڑی عجیب مناجات آئی ہے پہلی اور آخری مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے عرض کی کہ اللہم انی اشکو الیکا، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ کس چیز کا شکوہ؟ قلت کا حیلتی اور اپنے وسائل کی کمی، قوت کی کمزوری اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حواری علی الناس، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو یقین ہو سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا۔ تو لہذا شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا آپ نے، شکوہ اپنے رب سے کیا ہے کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی، کہ تم نے میرے ذمہ کام بہت بڑا لگایا لیکن مجھے اکارڈنگلی وسائل نہیں دیے، اکارڈنگلی قوت نہیں دی، اور پھر لوگوں کے حوالے کر دیا ہے کہ مجھے جیسے چاہیں ستائیں، لہو لہان کریں۔ لیکن یہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، یہ شکوہ اللہ کے رسول کا شکوہ تھا۔ لہذا فوراً، اے اللہ اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ان لم یکن علیہ غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تم اس سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بڑا اہم واقعہ جو ہے وہ معراج کا واقعہ ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کیلنڈر کے اعتبار سے کہ ابو طالب کی قیادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ ہوا ہے 3 سال کے لیے۔ یہ جب قریش نے تقاضا کیا کہ محمد کو ہمارے حوالے کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو طالب نے انکار کیا، تو قریش نے کہا کہ پھر ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک 3 سال کے لیے بنو ہاشم کو قید کر دیا گیا 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی میں، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، اور کوئی کھانے پینے کی چیز ہے وہ بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک کوئی شریف آدمی تھا، وہ وقتاً فوقتاً اپنا اونٹ جو ہے وہ غلے سے لاد کر، چونکہ بہرحال وہ ایک صاحب حیثیت آدمی تھا، اس کو روک نہیں سکتے تھے، وہ جان بوجھ کر اس گھاٹی کے قریب جا کے چھوڑ دیتا تھا اور اونٹ خود ہی چلتا چلتا جو ہے وہ اندر چلا جاتا تھا اور کس طرح غلہ پہنچ جاتا تھا۔ اور حضرت حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے اور اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، تو اپنی پھوپھی کے یعنی تعلق کی وجہ سے وہ رات کو پہاڑ کراس کر کے جا کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے کے آتے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکریوں کا دودھ دو کر چھپ چھپا کر کہیں پہاڑوں کے اوپر سے گزر کے وہ دودھ بچوں کے لیے دے آتی تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ اندر نہیں جانے دی قریش نے۔ واپس جب آپ آئے ہیں شیبی ابی طالب سے، تو آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے پہنچے۔ پہلا صدمہ کہ رمضان میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اس کے پیچھے ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اب ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ طائف گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ اس معراج کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب اس موقع پر کیوں کیا، یعنی پہلی وحی کیوں نہیں اوپر بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی؟ بہت بڑا ایونٹ تھا کہ پہلی وحی پیش کی جا رہی ہے اللہ کے آخری نبی کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کرنے آتے ہیں، کون سا کام کیسے کہاں اور کب کرنا ہے۔ اب بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گویا 11 نبوی اگر تاریخ وہی ہے 27 رجب، تو اس وقت بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں بلایا؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکشوئی کے لیے تھا، آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے تھا، وہ جو آپ کی زبان مبارک پر شکوہ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، اور پھر واپس بھیج دیا. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال نے ان کا ایک قول نقل کیا ہے اپنے لیکچرز میں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں تک پہنچ کر واپس آ گئے. کبھی مجھے وہاں جانا نصیب ہوتا تو میں کبھی واپس نہ آتا. تو علامہ اقبال نے اس سے ایک نقطہ ثابت کیا ہے کہ ولایت کی انتہا جو ہے وہ وصل ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی تو ولی کا سارا کام مکمل ہو گیا. تو علامہ فرماتے ہیں کہ جہاں ولایت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، کہ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ملے اکیلا اکیلا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا گیا اکیلے نہیں، میری پوری نوع انسانی کو، اپنی امت کو لے کے آؤ. اور پھر اب ایک نیا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب وہ اپورڈ موومنٹ ہے، یعنی پیدائش سے لے کر اب تک، یعنی سیٹ بیکس ہی سیٹ بیکس ہے، یعنی پیدائش یتیمی کی، دادا کا انتقال، اس سے پہلے ماں کا انتقال، اور پھر وحی کے آغاز کے سے لے کر 10 سال جو گزرے ہیں وہ کشمکش کے گزرے ہیں. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی طور پر کوئی دست درازی نہیں کر سکا سوائے ابو لہب کے، اس لیے کہ وہ تایا تھا، وہ کر سکتا تھا لیکن باہر کا کوئی شخص آپ پر دست درازی نہیں کر سکا. لیکن آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کے جانساروں پر جو کچھ بیت رہی تھی، وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے سونے دیتی ہوگی؟ تو اب ابھی تک کیا تھا، یہ سب پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں. اب جب معراج کے بعد آپ واپس آئے ہیں دوبارہ مکہ مکرمہ کے اندر، تو ٹھیک 4 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑکی کھول دی مدینہ منورہ کی، یعنی رجب کے آخر میں معراج ہوئی، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے، اور ذی الحج ہے اس کے پہلے ہی 10 دنوں میں حج ہوتا ہے، 10-12 دنوں میں. تو انہی دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب سے، یعنی مدینے سے آئے ہوئے 6 افراد کو سے ملاقات آپ نے فرمائی رات کے اندھیرے میں. یہ بھی سمجھیے کہ رات کے اندھیرے میں کیوں ملاقات ہوئی، دن بھر ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، جس بندے سے بات کرنے لگتے تھے پیچھے سے بول رہا نا 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 اس سے بات نہ کرنا، یہ جادوگر ہے تم پر جادو کر دے گا. تو رات کو جب سو مر گیا ہوگا تو آپ نے اس وقت جو ہے وہ حج پر آئے ہوئے لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ کیا، تو وہاں یثرب سے آئے ہوئے 6 افراد آپ کو ملے، آپ نے اپنا تعارف کروایا، تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خسر پسر کی یا کونی ماری یا گھٹنا دبایا اور نوٹس ایکسچینج کیے، کہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں. وہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد پھر اگلے سال 12 افراد آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ایمان تو پہلے لا چکے تھے، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، اور اچھی باتوں میں ہم آپ کا حکم مانیں گے، لا یاسینا کا فی معروف، اچھی باتوں میں، معروف میں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی ایک ریکویسٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ سے بہت دور ہیں، تو ہمیں کوئی معلم آپ عطا فرما دیں کہ جو ہمیں وہاں پر یثرب میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھاتا رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور انہیں آپ نے مدینہ منورہ بھیج دیا ان کے ساتھ قرآن مجید پڑھانے والا مقری بنا کر. انہوں نے 1 سال قرآن مجید پڑھایا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ صرف لفظ ہی نہیں پڑھائے، ون وے اور دی ادر قرآن مجید ان کے خون میں شامل کر دیا، پتہ نہیں گھوٹکے پلایا تھا یا انجیکشن لگائے تھے قرآن مجید کے، کہ وہ مدینے کے لوگ جن کو غزوہ بدر میں بڑی حکارت سے کہا تھا عتبہ بن ربیعہ نے، کہ جب عتبہ بن ربیعہ سامنے نکل کے آیا سب سے پہلے اپنے بیٹے اور بھائی کو لے کر، عتبہ، شیبہ اور ولید آئے اور اس نے دعوت دی کہ آؤ میدان میں میرے مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے، تو تین انصاری صحابی سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، بلکہ سب سے پہلے تو ان کا اس کا اپنا بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ، وہ میدان میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا لیا کہ نہیں باپ کے سامنے جو ہے اگرچہ وہ کافر ہے لیکن بہرحال تمہارا باپ ہے، تم نہ کھڑے ہو. تو تین انصاری صحابی نکل کے آئے تو عتبہ نے کہا تعارف کرواؤ اپنا، تو انہیں تعارف کروایا کہ ہم انصاری ہیں، فلاں فلاں نام ہے ہمارا. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کاشتکاروں سے لا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو. اس کے بعد پھر تین مہاجرین میں سے آئے، حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک اور صحابی آئے، اور پھر انہوں نے آ کر اس سے مقابلہ کیا. یعنی جن کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ کاشتکار ہیں، انہیں کیا لڑنا آتا ہے، وہی شیر بن گئے. اور انہوں نے اگلے سال جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کر دی کہ آپ کو آپ کے خاندان والوں نے ڈس اون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو گویا انہوں نے آپ کو ایڈاپٹ کیا اپنے قبیلے کا فرد ہونے کی حیثیت سے، آپ نے ان کی دعوت قبول کی، ساتھ ہی آپ نے ان کو آرگنائز کیا، ان سے ایک اور بیعت لی، 12 نقیب مقرر کیے، ذمہ دار مقرر کیے، 9 خزرج میں سے جو بڑا قبیلہ تھا اور 3 اوس میں سے جو چھوٹا قبیلہ تھا، اور پھر ان سے ایک بیعت لی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو تینوں بیعتوں میں شریک تھے، بیعت عقبہ اولی میں بھی شریک تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر جو بیعت خلافت ہوئی اس میں بھی شریک تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سننے اور ماننے کی، وی ول لسن اینڈ اوبے. کس کس موقع پر؟ فی العسری والیسری، خواہ مشکل ہو یا آسانی، والمنشط والمکرہ، ممود ہو یا نہ ہو، والا اسرت علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، والا نقول والا لا ننازع الامر اہلہ، اور یہ کہ جو بھی فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، ان سے تنازع نہیں کریں گے، وَنَقُولَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا، اور یہ کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے معاملے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ متفق علیہ روایت ہے. مسلم شریف کی روایت میں ایک جملے کا اضافہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ، ہاں اگر تم کھلا کھلا کفر دیکھو جس کے بعد تمہاری طرف سے اللہ کی طرف سے دلیل ہو، پھر تو تم اطاعت سے ہاتھ کھینچ لینا، ورنہ اطاعت پر تم کار بند رہنا، خواہ اس کا حکم مشکل ہو یا آسان ہو، امیر کا حکم، نقیب کا حکم، اور تمہارا موڈ ہو یا نہ ہو. تو یہ بیعت ہوئی اور گویا طے پا گیا اوس و خزرج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے، اور وہ ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مشورے میں آئی چیز کہ ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، تو سوال پیدا ہوا کہ پھر کیا ہو، کہاں سے شروع ہو وہ کیلنڈر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو یا آپ کے وصال سے شروع ہو. لیکن فائنلی جو بات طے پائی کہ ہماری تاریخ کا جو سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ ہجرت مدینہ ہے، کہ جب اسلام کے غلبے کا آغاز ہوا تو اسی کو پھر بنایا گیا، لہذا ہمارا ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے نا، یعنی مہینے تو وہی ہیں جو اسلامی مہینے ہیں لیکن وہ شروع ہوتا ہے ہجرت سے. یعنی ہجرت کا سال جو ہے وہ ایک ہجری ہے، اس کے بعد پھر 2 ہجری، 3 ہجری، پھر سارا کا سارا یہ کیلنڈر چلتا ہے. تو یہ ہجرت جو ہے یہ ایک بہت اہم ایونٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، کہ جو نبوت کے 14ویں سال ہوا، یعنی 13ویں سال کے حج میں یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، معاہدہ ہوا، اور اس کے 2 مہینے کے بعد، یعنی ذوالحج کے بعد محرم سفر، اور 3rd مہینہ ربیع الاول تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. وقت ہو گیا ہے، اسی پر اتفاق کرتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی مدنی زندگی جو اس پر آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على ربنا. رسولي.